بسم الله الرحمن الرحيم. معزز السامعين، محترم مولانا عبد البرني دوسحب، امام خطيب جامع مسجد ومعتمم جامع اسلامية، بتكل کے دیئے ہوئے درس قرآن کا سلسلہ سماعت فرمائے. اس سلسلے کا درس نمبر 384، سورہ آل عمران، آیت نمبر 26-27.
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على النبي محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. قل اللهم، قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے. اللهم اے اللہ. قل اللهم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے اے اللہ. مالک الملک، سلطنتوں کے مالک، بادشاہت کے مالک. تؤتی الملک من تشاء، تو جس کو چاہتا ہے سلطنت عطا کرتا ہے. وتنزع الملک ممن تشاء، اور تو جس کو چاہتا ہے سلطنت کو کھینچ دیتا ہے. وتعز من تشاء، تو جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے. وتذل من تشاء، تو جس کو چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے. بیدک الخیر، سارے خیر تیرے ہی قبضے میں ہیں، ساری اچھائیاں اور بھلائیاں تیرے ہی ہاتھ میں ہے. انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. تولج اللیل فی النہار، تو داخل کرتا ہے رات کو دن میں. آسانی سے ہو جاتے ہیں، اس لیے ہم کو یہ نعمت سمجھ میں نہیں آتی کیا عقل ہوتا ہے یہ. اس کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری قدرت ہے یہ، جو آپ کی سمجھ سے باہر کی چیز ہے. یہ کیسے ہوتا ہے کسی کے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. تولج اللیل فی النہار، رات کو داخل کرتا ہے دن میں. وتولج النہار فی اللیل، اور دن کو داخل کرتا ہے رات میں. رات ختم، دن شروع، دن ختم، رات شروع. وتخرج الحی من المیت، اور زندہ کو نکالتا ہے مردے سے. انڈا مردہ چیز ہے، اس سے نکلتا ہے بچہ. مردے کو نکالتا ہے، زندہ کو نکالتا ہے مردے سے. وتخرج المیت من الحی، اور زندہ سے میت سے نکال وہ زندہ سے نکالتا ہے مردے کو. نطفہ، منی کا قطرہ، مردہ چیز، اس سے زندہ کو پیدا کرتا ہے. بے جان چیز انڈا، اس سے زندہ کو پیدا کیا بچہ چوزا. اور نطفہ بے جان چیز، اس سے پیدا کیا زندہ کو. اور پھر زندہ سے مردہ کتنی شکلوں کے ساتھ سامنے آتے ہیں. خود انسان وہ جانور ہے، زندہ ہے اور انڈا دیتا ہے. مرغی یا جتنے بھی جانور ہیں انڈے دیتے ہیں، مردہ چیز ہے. زندے سے مردے کو پیدا کرتا ہے، مردے سے زندہ کو پیدا کرتا ہے. وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ، اور تو جس کو چاہتا ہے رزق دیتا ہے. بغیر حساب، بلا حساب، ان گنت. یہ آیت اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور با اختیار اور ہر چیز کے اوپر قبضہ حاصل ہونے کی واضح دلیل ہے کہ اس کی طاقت کے برابر کوئی طاقت نہیں. ساری چیز اس کے قبضے قدرت میں ہے، اور وہ کامل درجے کا، کمال درجے کی قدرت رکھنے والا ہے. اور دنیا میں جتنے حیرت انگیز انقلابات ہو رہے ہیں وہ سب وہی کرا رہا ہے. یہ ہے خلاصہ. ان آیات کا شان نزول ہے کہ یہ کن موقعوں پر یہ آیتیں نازل ہوئی تھی. مکے کے اندر جب اسلام شروع ہوا اور اسلام کا آغاز ہوا تو کئی بڑی بڑی جنگیں ہوئی وہ مکے میں نے مدینے میں آنے کے بعد. مکے میں تو ظلم پر ظلم سہتے رہے 13 سال تک. جب حد سے زیادہ ظلم ہو گیا پھر اللہ کا حکم ہوا کہ آپ زمین بدل دیجئے. مکے کو چھوڑ کر مدینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور صحابہ اکرام آئے. تو مدینے آنے کے بعد کئی بڑی بڑی جنگیں ہوئی. اس میں سب سے پہلی جنگ غزوہ بدر, پھر اس کے بعد غزوہ احد. ان دونوں جنگوں میں دشمنوں کو شکست ہو گئی اور ذلت کا سامنا کرنا پڑا. ایسی ذلت کے جس کی وجہ سے وہ دم بخود ہو کر رہ گئے, اندر میں پریشان ہو گئے کہ کیا ہو رہا ہے. طاقت ہمارے پاس, قوت ہمارے پاس, ان سے زیادہ ہم ہر حال میں اچھے, اور وہ جیتتے ہیں ہم ہارتے ہیں, یہ کیا آخر ماجرا ہے. تو اندر کے اندر میں وہ بہت پریشان تھے اور ایک طرح کا انتقامی جذبہ سب کے اندر پیدا ہو گیا. چنانچہ اس کی ایک بڑی تاریخ ہے, انہوں نے اندر سے قریش نے اندر میں سب کو ورغلانا شروع کیا اور ایسا ورغلایا پورا حجاز اکٹھا ہو گیا, جمع ہو گیا اسلام کے خلاف, اور سارے لوگ دشمنی پر کھلی ہوئی علانیہ دشمنی پر اتر آئے, میدان میں آ گئے, اور سب نے مل کر یہ عزم کیا کہ آج اسلام کا خاتمہ کر دینا ہے اور اسلام کو چلتا کر دینا ہے, روئے زمین پر اسلام کا نام باقی نہ رہے. اس پلاننگ کے ساتھ سارے لوگ اکٹھے ہو گئے اور میدان میں آ گئے. ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر لگ گئی کہ پورا عرب امن کرا رہا ہے اور اسلام کے خلاف ایک خطرناک اور زبردست جنگ کی پلاننگ کی جا رہی ہے. تو آپ نے صحابہ اکرام سے بھی مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے. مختلف رائے آئیں. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ایران کے رہنے والے, وہ ان ٹریکوں سے اور نسخوں سے واقف تھے کہ ایران بہت بڑا ملک ہے, وہ لڑائی کے موقع پر کیسے حربے استعمال کرتا ہے. تو انہوں نے ایک رائے دی کہ حضرت مدینے کے باہر ایک خندق کھودی جائے, ایک غار اور ایک گڑا کھودا جائے کہ جس میں شریک آدمی پار کر کے اس کو آنا دشوار, اور وہیں کے وہیں وہ کھا وہ ذلیل ہو کر وہیں سے واپس چلا جائے اور مدینے کے سارے لوگ وہ محفوظ ہو جائیں. اس لیے کہ سارے لوگوں کی قوت جب مدینے پر حملہ ور ہوگی تو مدینے کے لوگ کنٹرول نہیں کر پائیں گے. اس لیے اچھا یہ ہے کہ مدینے کے اطراف میں خندق کھودی جائے. اچھا, مدینے کا جو وہ تھا محل وقوع, چار طرف جو اس کا اندازہ وہ تھا, اس کی شکل جو تھی وہ یہ تھی کہ دو طرف کالے کالے نوکیلے پتھر, ہرروں اس کو کہتے ہیں. وہاں سے کسی کے آنے کا کوئی احتمال ہی نہیں, کون مرنے جائے گا اس کالے کالے پتھر پر پیر رکھ کر, خود اس کی جان نکل جائے گی. تو یہ اللہ کا نظام ہے مدینے کی حفاظت کے لیے. تو دو طرف سے تو کوئی خطرہ ہی نہیں, پانچ دشمن گھسائے. ایک طرف باغات کا سلسلہ تھا اور وہ بھی محفوظ, باغات سے کوئی آنے کا معاملہ آسان نہیں ہے کہ سارے لوگ باغ سے گھستے ہوئے آئیں, تب تک چاہنے والا جو چاہے کر سکتا ہے, اور اس میں خود ان کے بھی باغات تھے. ایک چوتھی طرف سے جہاں سے خطرہ تھا اس جانب میں خندق کھودنے کا مشورہ طے ہوا اور بات طے ہو گئی. چنانچہ اس میں 10-10 آدمیوں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹولی بنائی. 10 آدمیوں کو 40 گز ہاتھ زمین دے دی کہ آپ اتنی لمبی خندق کھولیں, خاصی گہری خاصی چوڑی, اور 40-40 ہاتھ تک 10-10 آدمیوں کی ٹولی کو ذمہ داری دی گئی کہ وہ اس کو کھودیں, اور خود اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنے سے نفیق شریک کھودنے میں, اور عالم پرس اس وقت یہ ایسی قسم پرسی کا عالم کہ کھانے پینے کو میسر نہیں, غربت آخری درجے کو پہنچی ہوئی ہے, اور پھر دشمنوں کا خوف اور خطرہ، اور ایسی صورتحال میں اتنی لمبی خندق کھودی جا رہی ہے کہ حیرت ہو رہی ہے. لیکن ہم مختصر عرض کرتے ہیں آپ کو کہ اتنی لمبی خندق کھودنے کے باوجود باچانی تمام یہ کیسے ہوا تھا، یہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا. شاید آج کے اتنے بڑے زمانے میں بھی جس میں طرح طرح کے آلات موجود ہیں، اتنی آسانی سے جلدی کام نہیں ہو پاتا جتنی جلدی ان لوگوں نے کیا ہے اپنے ہاتھ سے. بہرحال خندق تیار ہو گئی اور دشمن آ گئے. تو خندق کے کھودتے وقت کا واقعہ ہے کہ ایک جگہ پر جہاں 10-10 آدمیوں کو کی ٹولی بنائی گئی تھی، ایک جگہ پر کھودتے ہوئے ایک چٹان آ گئی، اور چٹان ایسی سخت تھی کہ مارنے پر ٹوٹ نہیں پا رہی تھی. ظاہر ہے جب ایسا کوئی مرحلہ آتا ہے تو جو رائے دیتا ہے اسی پر سب لوگ ٹوٹ پڑ جائیں کہ کیسی رائے دے دی، کیا ہوا، دیکھیے حالت دیکھیے، اب تو یہاں چٹان ٹوٹ نہیں رہی ہے، اور جو ہمارا پورا مسئلہ تھا وہ سب پورا کا پورا بکواس ہو گیا. اب یہی چٹان نہیں نکل رہی ہے تو خندق کھود کے فائدہ کیا ہے؟ ساری محنت ہماری اکارت گئی. اب پکڑا جاتا ہے اس کو، لایا جاتا ہے اس کو جو مشورہ دیتا ہے. آپ نے مشورہ دیا تھا تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے پاس آئے کہ کیا حضرت یہ آپ نے مشورہ دیا؟ دیکھیں حضرت سلمان نے خود کھودنے کی کوشش کی، توڑنے کی کوشش کی، لیکن ٹوٹ نہیں پا رہی. بالآخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہا کہ صورتحال یہ ہے کہ ایک چٹان ایسی آئی ہے سب کہ یہ ٹوٹ نہیں پا رہی. آپ خود تشریف لے آئے اور تشریف لا کر آپ نے پھاوڑا ہاتھ میں لیا اور بسم اللہ کر کے جو ایک مار ماری، چٹان کا کچھ حصہ پھٹ سے نکل گیا اور اس سے چنگاری آئی. آپ نے فرمایا مجھے اس چنگاری کے اندر ایران کے محلات اور اس کی عمارتیں نظر آئی. دوسری مرتبہ پھر مارا چٹان پر، اس سے چٹان کا کچھ حصہ اور نکل گیا، پھر اس سے ایک چنگاری نظر آئی. آج نے فرمایا مجھے اس میں روم کے سرخ محلات اور وہاں کی سرخ عمارتیں نظر آئیں. تیسری مرتبہ پھر ایک آپ نے کڈال ماری، اس کے اوپر مارتے ہی پھر چنگاری نکل آئی، اور چنگاری نکل آنے کے بعد اس میں سے روشنی نظر آئی. آپ نے فرمایا مجھے اس کے اندر یمن کے باغات اور یمن کے محلات نظر آئے، اور پوری چٹان ٹوٹ گئی، راستہ مکمل ہو گیا اور مکمل خندق کھج گئی. اسی غزوے کو قرآن مجید کی زبان میں غزوہ احزاب کہتے ہیں. یہ سب 4 ہجری کو ہو گیا، واقعہ پیش آیا، اور تاریخ کی زبان میں اس کو غزوہ خندق کہتے ہیں. غزوہ خندق تاریخ کی زبان میں کہتے ہیں، قرآن کی زبان میں اس کو غزوہ احزاب کہتے ہیں. چیز دونوں ایک ہی ہے. تو اس واقعے کے اندر جب یہ صورتحال پیش آئی تو سیدنا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے عرض کیا کہ ایک قریبی وقت آنے والا ہے کہ جس میں یہ تینوں بڑے بڑے ملک آپ کے ہاتھ پر فتح ہو جائیں گے، ایران، روم اور یمن. اور اس وقت کی یہ سب سے بڑی دنیا کی حکومتیں تھیں، جس سے بڑی حکومت کا کوئی تصور نہیں تھا. جیسے ہی یہ بات سامنے آئی، آپ نے جب پیشنگوئی سنائی تو مذاق اور استہزاء تمسخر کے انبار لگ گئے. او ہو، ابھی تو جان پر آفت آئی ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے، اور اتنی حالت خراب ہے کہ کس وقت پورا ان کی بوٹیاں بوٹیاں کر دی جائیں. اور ساتھ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ، ایران فتح ہو رہا ہے، روم فتح ہو رہا ہے، یمن فتح ہو رہا ہے. اب تو ابھی آپ حال یہ ہے کہ جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں اور سوچ رہے ہیں مالک ماشاءاللہ کہاں کہاں کی. اتنا مزاح اڑایا ہے کہ اس کی کوئی انتہا نہیں. یہ خبر آنے فالن پھیل گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشنگوئی دی. اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی ہے جو اس وقت آپ کے سامنے پڑی گئی. یہ دونوں آیتیں، قل اللهم مالك الملك وترزق من تشاء بغير حساب تک، جس میں صاف بتایا گیا کہ تم نقشوں کو نہ جانو، حالات کو مت دیکھو، وہ طاقت جو قدرت والی ہے اس کو دیکھو، وہ جب چاہتا ہے معاملے کو پاسے کو بلٹ دیتا ہے، باعزت کو ذلیل کرتا ہے، ذلیل کو باعزت کرتا ہے، سلطنت پر بیٹھے ہوئے کو اس کی کوٹھی میں لا کر کھڑا کر دیتا ہے، ذلت کی کوٹھی میں، اور ذلیل اور رسوا کو بادشاہت کی کرسی پر بٹھاتا ہے۔ وہ ایسی قوت ہے، اور ایسی قوت کی طرف سے یہ پیشنگوئی سنائی گئی ہے، اس لیے اس قدرت کاملہ کے سامنے تمہارا مذاق نہیں چلے گا، اور تم کچھ مدت کے اندر دیکھو گے کہ کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا۔ اور پھر تاریخ گواہ ہے کہ چند سال کا عرصہ نہیں گزرا تھا، چند سال کا عرصہ نہیں گزرا، پورا مکہ فتح، پورا جزیرۃ العرب فتح، پورا ایران فتح، پورا روم فتح، اور پورا یمن فتح۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت کوئی زیادہ مدت نہیں گئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے 23 سال رہے، اب دیکھیں نبی بن کر اندازہ لگائیے، صدیق اکبر کی حکومت 225 سال رہی، حضرت عمر کی جو سلطنت ہے 12 سال رہی، 12 اور 3 15 رکھیے زیادہ زیادہ، اور پھر یہ 23 سال، یہ 33 اور 43، اور یوں اس کے بعد 47 سال کا عرصہ ہوا، یا کم و بیش کچھ ایک آگے کچھ پیچھے 50 سال رکھیے آپ، 50 سال کے عرصے میں آج تک کی تاریخ اس کا ثبوت نہیں پیش کر سکی کہ آدھی دنیا کے لوگ امام بن گئے، اور ایسے لوگ جن کو نہ فن جنگ معلوم ہے اور نہ کوئی قوت ان کے پاس ہے، نہ اس اعتبار سے ان کی کوئی ٹریننگ کی گئی ہے، 50 سال کے عرصے میں آدھی دنیا کے بادشاہ ہو گئے تھے۔ صرف اللہ تعالیٰ کی قدرت اور طاقت کے بلبوتے پر یہ نظام چلا ہے، اس کی طرف اب تعالیٰ قیامت تک کے انسانوں کو متنبع کر رہا ہے کہ دیکھو کسی کی سلطنت ہو تو اس سے بہت زیادہ حیرت میں نہ پڑنا، یہ ایک سلطنت ان کو ہے، آج ہے وہ سلطنت چھینی جا سکتی ہے، سلطنت والے کو بھی غرہ اور ناز نہیں کرنا چاہیے، میرے پاس سلطنت ہے، قدرت ہے، قوت ہے، طاقت ہے، وہ سلطنت اللہ کی امانت ہے، اللہ جب چاہے گا چھین لے گا۔ اور جو سلطنت جس کے پاس کچھ نہیں ہے، ذلت کے غار میں پڑا ہوا ہے، اس کو بھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت جب چاہے گی اس کو عزت کے بلندی پر چڑھا دے گی۔ سب نظارے نظر آ رہے ہیں، سارے نظارے دنیا نے دیکھے اور دیکھ رہے ہیں، برابر ہو رہا ہے، ایسی قدرت کا مالک ہے، اور اس کو ہم نے اپنا اللہ سمجھا ہے، اسی کی عبادت کے لیے ہم لوگ جیتے ہیں اور اسی پر مرنا ہے۔ حق تعالیٰ اس کی قدرت کاملہ کا ہم سب کو صحیح حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ۔